مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلو علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج نائنتھ شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی، خود باب المدینہ کے بھی کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، ساتھی اوبیوین کے ذریعے خصوصی شرکت، پاک سرہندی کابینہ، سلطان کوٹ، ضلع شکارپور، باب الاسلام سندھ، اور پاک طاہری کابینہ، مٹھا نوانہ، ضلع خوشاب، پنجاب، پاکستان۔ اور باب المدینہ کی آج سہروردی کابینات کی بھی تشریف آوری ہونی ہے، یہ تشریف آوری ہو چکی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
وسائل بخشش میں آپ کا ایک کلام تحریر ہے جو آپ نے مدینہ منورہ میں محرم الحرام کی حاضری کے پرکیف لمحات میں قلم بند کیا، جس کا پہلا شعر یہ ہے، ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں، جس کا مقطع یہ ہے، موت قدموں میں دو اپنے عطار کو، ہو کرم سرورہ میں مدینے میں ہوں، جس میں آپ نے ایک شعر لکھا ہے، مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا بلکہ ہے آ رہا میں مدینے میں ہوں، اس شعر میں آپ کی مراد کیا ہے؟
سن 80 میں پہلی بار جب حاضری ہوئی تو سیدی قطب مدینہ حیات تھے، میں آخری حاضری دیکھ کر تو غم زدہ گرتا پڑتا روتا ہوا بارگاہ مرشدی میں حاضر ہوا، تو مجھے اس طرح روتا بلکتا دیکھ کر فرمایا کیا ہوا، تو میں عرض کیا حضور میری وطن واپسی ہے، تو اس وقت حضرت کی زبان مبارک سے نکلا کہ الیاس تم جا نہیں رہے آ رہے ہو، تو اس وقت میری بھی سمجھ میں نہیں کہ حضرت کیا، پر میں تو جا رہا ہوں، میری سیٹ اوکے، روانگی ہے میری، حضرت فرما رہے تم جا نہیں رہے ہو آ رہے ہو، لیکن یہ بعد میں پتا چلا جب بار بار حاضری کی ترکیبیں بننے لگی، تو میں نے کہا اچھا حضرت سید قطب مدینہ کے اس قول کی اب تعبیر ہو رہی ہے کہ تم جا نہیں رہے آ رہے ہو. ایک ہی بار اب آئے ہو نا تو اب تمہاری حاضریوں کا بیج جو ہے نا یہ بو دیا گیا ہے, اب بار بار حاضریاں ہوتی رہیں گی, یہ اب سمجھ میں آتا ہے. تو یہ اس شعر میں اس حکایت کو, اس ہمارے مرشد کے قول کو منظوم کیا گیا ہے, منظوم بیان کیا ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا, مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا بلکہ ہے آ رہا, میں مدینے میں ہوں بلکہ ہے آ رہا, میں مدینے میں ہوں بلکہ ہے آ رہا, میں مدینے میں ہوں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آنکھ میں کچرا وغیرہ چلا جائے تو اس میں کیا کیا جائے, برائے مہربانی ارشاد فرمائیے.
میرا نام محمد افضل ہے, میں اٹلی کے شہر آنجیوں سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے ایک سوال ہے, دوران خطبہ جب اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سننے والے درود شریف پڑھیں یا نہیں, جواب عنایت فرمائیں.
اگر بچے کا حقیقہ ساتویں دن سے پہلے ہی کر لیا, آیا کہ اس نے درست کیا یا کہ نہیں.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانے کی کیا فضیلت ہے؟
آنکھ میں اگر کچرا وغیرہ پڑ جائے تو دودھ کا قطرہ ڈالے تو انشاءاللہ کچرا باہر آ جائے گا. اور خطبے میں جب نام پاک آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تو زبان سے درود شریف نہیں پڑھنا, کیونکہ خاموشی فرض ہے خطبے کے دوران, دل میں درود شریف پڑھے. اور ساتویں دن عقیقہ یہ افضل ہے, البتہ اگر ایک دن کے بچے کے ابھی عقیقہ کر دیا اسی دن تب بھی عقیقہ ہو گیا, لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ ساتویں دن کرے. اب ساتویں کا حساب لگا, ساتواں چودواں اکیسواں, اب اس کی پہچان یہ کہ مثال کے طور پر جمعہ رات کو ولادت ہوئی بچے کی تو اس کی زندگی میں جتنے بدھ آئیں گے نا یہ اس کے ساتویں دن کہلائیں گے, جس دن ولادت ہوئی نا اس کے پچھلا دن سمجھو ساتواں دن ہے. کہ بدھ آ گیا پیدائش تو منگل اس کا ساتواں زندگی بھر, اگر پیر شریف کی پیدائش ہوئی تو ہر اتوار زندگی کا اس کا ساتواں دن ہے, یوں حساب لگانا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں, جمعے کے دن ناخن ترشوانا, ناخن کٹوانا, اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو جمعے کے روز ناخن کاٹے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا, اور تین دن زائد, تین دن زیادہ یعنی دس دن. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ نکلیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا قرآن پاک میں یہ ہے کہ قیامت کہاں برپا ہوگی اور جنت و جہنم کیا دنیا میں ہی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
اللہ تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے. ملک شام محشر کی سرزمین ہے، یعنی یہ قیامت کا میدان جو ہے یہ شام کی زمین، ملک شام کی زمین یہ قیامت کا میدان بن جائے گی، اس پر قیامت قائم ہوگی. اب پہلے اس وقت بڑا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ اس کی توصیف فرما دے جو چاہے کرے، نہ جتنی مخلوق ہوئی ہے اس کے لیے کتنا بڑا میدان چاہیے اتنے ہم نے نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ملک شام جو ہے نا اس سرزمین پر قیامت قائم ہوگی، اللہ سب کو سمو دے گا اس میں. تو اس میں بھی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. سوئی کے ایک ناکے سے کروڑوں دنیایں گزار دے، اور ہم مطلب یعنی کہ اس سوئی کے ناکے میں دھاگا نہیں ڈال سکتے، اس میں بڑی زحمت ہوتی ہے ہم جیسوں کو، میرے جیسوں کو خاص کر. تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اور جنت کا مقام جو ہے اس میں روایات جدا جدا ہے. زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے. حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جنت کہاں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساتوں آسمان کے اوپر، اور جہنم کا مقام دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے. یعنی جنت جانب بالا اور دوزخ جانب پستی، بالا مانے اوپر پستی مانے نیچے، دونوں میں بہت فاصلہ ہے. کہاں ساتویں زمین کے نیچے دوزخ اور کہاں ساتویں آسمان کے اوپر جنت. تو بس، اور پھر جب رب چاہے گا تو جنتی دوزخوں کو جھانک کر بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی روایتیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملات ہیں، ہم سے سب یہ غیب ہیں، اور ہم ہیں اسی منن والے، سوچن والے نہیں. جو قرآن و حدیث میں آیا، اللہ اور رسول نے جو کچھ فرمایا، لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہم حاضر ہیں. اب جو فرمائیں، ہماری عقلیں اس قابل کہاں کے جو سمجھ سکے نا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، نے عقلی دلیل ہمارے پاس تھوڑی، ہم تو مانتے ایمان بالغیب ہے نا مرد، ہم مانتے الحمدللہ. اور جو اس طرح جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی زیادہ ہوں گی. تو وسوسوں پر ہمیں توجہ نہیں دینی، اور اللہ اور رسول نے جو فرمایا حق حق حق. جیسے وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا حیات النبی کے بارے میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نہ خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہے، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے میرے وہ آقا جو میری دنیا بھی آنکھ سے چھپے ہوئے ہیں، مگر خدا کی قسم میں مانتا ہوں، اسی منن والے میں مانتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، خلاص دیٹس آل ہے نا. تو اسی منن والے سوچن والے نہیں، پر یہ عقیدہ رکھے اپنا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے وہاں ایسی ٹھوکر لگے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، عقیدہ مضبوط رکھے اپنے محبوب کے صدقے میں جشن ولادت کے طفیل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نیپال سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال ہے کہ جو قبض ہوتا ہے اس کا سادھارن علاج بتا دیجیے.
میں نیپال بس سے بول رہا ہوں، سوال ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کی وظیفہ بتا دے.
فیصل عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. جمعے کے خطبوں میں عربی عبارت پڑھ کر اردو زبان میں ترجمہ کرنا کیسا، جواب اشاعت فرما دیجیے، اور دعاؤں سے بھی نواز دیجیے، اور بے حساب والدین گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعاؤں سے نواز دیجیے.
میرا نام سعید رضا ہے، میں روم کے شہر اٹلی آنسو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ غسل کرنا کب کب سنت؟
قبض میں یہ ہے کہ سوتے وقت نیم گرم پانی، یعنی کہ ایسا پانی جو سہ سکے آدمی پی سکے گرم، تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک گھول کر اس کو پی لیجئے۔ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، مثلا فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلے، سن رائز ہو، اس سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو 21 بار پڑھیں، انشاءاللہ وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔ یا شہیدو، شہید مشہور ہے، وہ شہید جو ہم لوگوں کو بولتے ہیں مسلمانوں کو، اس کی اپنی شرائط ہے، لیکن اللہ تعالی کا ایک صفاتی نام شہید بھی ہے۔ اور جمعہ کے خطبوں میں عربی عبارت پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرنا یہ اجازت نہیں ہے اس کی، کہ یہ خلاف سنت ہے۔ عربی زبان میں ہی خطبہ دینا یہ سنت ہے۔ اور کب کب غسل کرنا سنت ہے، تو یہ غسل کا طریقہ پیج نمبر 12 پر لکھا ہے کہ حوالے سے لکھا ہے، جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن، یعنی 9 ذوالحجہ الحرام، اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صحبت پائی، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث بہت کم کیوں ہیں؟ حالانکہ دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے صحبت اقدس اتنی نہ پائی، پھر بھی ان سے بہت زیادہ احادیث پاک مروی ہیں، اس کی وجہ باپا جان ارشاد فرمائیے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 142 احادیث روایت کی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی صحبت اور دائمی رفاقت کے باوجود آپ کی قلت روایت، یعنی آپ بہت طویل عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے سے مشرف ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب یعنی نزدیکی حاصل تھی، اس کے باوجود آپ کی قلت روایت، یعنی آپ سے مروی روایات کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ اشاعت حدیث، سماعت حدیث، تحصیل حدیث اور حفظ حدیث، یعنی حدیث پاک کی جو یہ خدمات شروع ہوئی نا، تو اس میں تابعین جو تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے صحبتیں پائی، ایسے علماء کے کمال ذوق و شوق سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ نو وصال فرما چکے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و رسول و اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
بات کر رہا ہوں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہمزاد کی بھی موت آتی ہے یا وہ زندہ رہتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے، لوگوں کے اوپر آ کر ان کو پریشان کرتا ہے، اس کی حقیقت ارشاد فرمائیے، اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ اس سلسلے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 363 پر ہے. عرض اعلی حضرت کے بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور بعض جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا اور تمام نشانیاں ظاہر کرتا ہے. ارشاد، الشیطان ینطق علی لسانہ، یعنی شیطان اس کی زبان پر بولتا ہے، اس کا شیطان اس بچے کے شیطان سے پوچھ رکھتا ہے. وہی بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوں کہ ہو یہ تو آواگون ہو گیا. آواگون، آواگون یہ ہندوؤں کا عقیدہ کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ باطل ہے. منتقل معنی ٹرانسفر، منتقل معنی دوسرے کے بدن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلام میں ایسا عقیدہ رکھنا، اگر کوئی رکھے گا تو پھر وہ مسلمان رہے گا نہیں، کافر ہو جائے گا. تو یہ تو مسلمان کا حمزاد، حمزاد کس کو کہتے پہ یہ سمجھ لیں، وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے اس کے ساتھ. اصل جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان. تو شیطان کو حمزاد، یہ فارسی کا لفظ ہے حمزاد، یعنی ساتھ پیدا ہونے والا، اور عربی میں قرین اس کا نام. حمزاد، حمزاد یہ فارسی لفظ ہے نا، ساتھ پیدا ہونے والا، جیسے شہزاد یعنی بادشاہ کا بیٹا. شیطان بھی تو عربی لفظ ہے. تو اب یہ کہ مسلمان کے ساتھ پیدا ہونے والا جو شیطان ہے وہ ہوتا تو کافر ہے، اور یہ مس گائڈ کرتا رہتا ہے اس کو. البتہ ایک حمزاد مسلمان ہوا ہے اور کوئی حمزاد مسلمان نہیں ہوا. وہ حمزاد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا، تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود اس میں ارشاد ملتا ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا. یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا، اور میں نے اس کو مسلمان کر لیا، اب وہ مجھے اچھے مشورے ہی دیتا ہے. تو اب یہ کہ جو یہ شیطان جو ہے، یہ تو مسلمان کا جو حمزاد ہے، وہ جب وہ مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہ قید کر لیا جاتا ہے، اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور کافر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھوت ہو جاتا ہے. یہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم مدرسۃ المدینہ کے جل یا کم وقت میں حفظ کرنے والے مدرسۃ المدینہ کے جو مدنی منے ہیں ان کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں. آپ کو ایک تاثر دکھاتے ہیں.
میرا نام محمد عثمان سلیم اتاری ہے. میں نے مدرسۃ المدینہ تار نگر گوجرانوالہ سے 12 ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے.
ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. اللہ مزید فزید ثم مزید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میرا ایک سوال ہے، یہ قال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟
قال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد حمزہ تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسواک کرنے سے بعض اوقات ہونٹ جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، چھل جاتے ہیں سائڈوں سے، تو اس کا کوئی علاج بھی اس وقت ارشاد فرما دیں.
اب اگر واقعی ہونٹ چھل جاتے ہیں مسواک کرنے سے تو اپنے ہونٹوں کا علاج کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ انگلی سے کام چلا لیں یا کپڑا موٹا ہو اس سے بھی وہ ترکیب بنائی جا سکتی ہے، یا یہ دیکھ لیں کہ مسواکیں مختلف آتی ہیں، پیلو کی بھی آتی ہے، نیم کی بھی آتی ہے اور زیتون کی بھی آتی ہے، تو اس طرح دوسری کوئی مسواک ٹرائی کر لیں کہ ہو سکتا ہے ایک درخت کی مسواک سے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہو، دوسرے درخت کی مسواک سے نہ ہو. تو یوں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طریقہ بھی نہیں، ہونٹوں پہ ان کو چھالے بتا رہے ہیں تو اس میں جو اس کا مواد نکلتا ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کو موافق نہ ہے. قرآن کریم میں شہد کے بارے میں تو شفا لکھا ہے، لیکن بعض مزاجوں کو شہد نہیں موافق آتے. تو یہ ہر چیز کی شرح تفسیر یہ ہوتی ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ اگر واقعی کسی کو مسواک کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھلے منہ سے خون نکلتا رہے اور یہ کرتا رہے اور تکلیفیں اٹھاتا رہے. تو متبادل تو موجود ہے، یا درختوں کی بدل کر دیکھ لے، یا ہو سکتا ہے کہ تازہ سے نہ نکلتے ہوں، جب یہ دن گزر جاتے ہوں تو نکلتے ہوں یہ چھالے وغیرہ، یا زخم ہو جاتے ہوں، یا اپنی کوئی کوتاہی سے زخم ہوتے ہیں کہ بے احتیاطی سے رگڑتے ہوں. لیکن یہ بے احتیاطی سے رگڑنا یہ نہیں، یہ تھوڑا مشکل کام ہے، آدمی کو بولتا نا لگے گا تو آواز آئے گی، تو جب اس کو تکلیف ہوگی نا تو خود ہی اس کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں یہاں درد ہوتا ہے، یہ نیچے لے آئے گا. دوبارہ لیا کہ یہ ٹرائی کر لیں آپ، مختلف اس کی جو اقسام ہیں مسواک کی ان کو دیکھ لیں، نئی کو دیکھ لیں، پرانی کو دیکھ لیں. کہ نئی سے ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی پرانی ہو جائے اس کو بھگو کے اس کو ٹرائی کریں. تو یہ کہ مسواک کو چھوڑنا نہیں ہے، جتنا ہو سکے اس کو کرنا ہے. اب بالکل یعنی کہ ناممکن ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اب اس کا انگلی ہے یا کپڑا ہے اس کی ترکیب فرما لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مسواک. یہ ملتانی آج نئے نئے نہیں لائے ہوں گے مسواک،
باپا یہ بھی میدان میں
کہاں ہے میدان میں، کل کتنی مسواک دی یار، تھوڑے تھوڑے یار،
یا بیچ میں جو ملتانی جو آئے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہاتھ اٹھا رہے ہیں.
اچھا مسواک لائے،
مسواک ہیں ان کے ہاتھ میں.
ہاں یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے ان کے ذمہ داروں نے ترکیب بنائی ہو کہ بھائی وہاں یہ ہتھیار لے کر جانا ہے اور شیطان کو مارنا ہے اس سے، مدنی ہتھیار. ماشاءاللہ واہ، ورنہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو باہر جیب میں ہاتھ ڈال کے نکل آئے گی، دکھاؤ گے تو خرید لو. گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، میں محمد سرور اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اسلامی بھائی 12 ربیع الاول کو کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں تو ان کے لیے آپ کی کیا دعا ہے؟ اور ایک عرض یہ بھی ہے کہ باپا جان، میں نے الحمدللہ اپنے گھر میں گھر درس شروع کر دیا ہے، تو جو اسلامی بھائی اپنے گھر میں گھر درس دے تو اس کے لیے آپ کی کیا دعا ہے؟
اگر میں دعا نہ دوں تو مدنی قافلے میں سفر نہیں کرنا ہے، گھر درس بند کر دینا ہے. تو اللہ کے دیکھ بندو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے نا، اور اللہ کے دین کے پھیلانے کی جو کوشش کرتا ہے اور حدیثیں بیان کرتا ہے ان کے لیے تو دعائیں مصطفیٰ موجود ہیں. جامع ترمذی جلد 4 صفحہ 298 حدیث نمبر 366 دار الفکر بیروت یہ چھپی ہوئی وہاں کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس کو ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. فیضان سنت میں درس کا طریقہ میں پہلے ہی پیج پر درس کا طریقہ کے یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے. اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا میری دعا جو ہے میں نے آپ کے حق میں کی, چلو وہ بھی اچھی بات ہے, دعا کرنی چاہیے, آپ بھی میرے لیے دعا کریں, میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن پیش نظر اللہ کی رضا ہو, ٹھیک ہے نا. باقی جو بھی منافع ہیں وہ ضمنی, وہ بینیفٹ, ہاں وہ سائیڈ بینیفٹ ہے, ضمنی فوائد ہے, سائیڈ بینیفٹ. یا اللہ 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو جو مدنی قافلے کا مسافر بنے اس کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے, اور جو گھر درس روزانہ دیا کرے اکثر دن یا سنا کرے گھر میں, یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. جائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام احمد شویز ہے, میں اٹلی کے شہر بریشیا سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں نماز کی پابندی کر سکوں, اور میرے والدین کے لیے بھی دعا فرما دیجئے.
آمین. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو, آپ کے امی ابو کو, سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.
باپا جی میں, مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ اکثر دکاندار جو ہیں وہ بزرگوں کو بھی حاجی کہتے ہیں, ایک ایسا بزرگ جس نے حج نہ کیا ہو اس کو حاجی کہنا کیسا ہے؟ مزید یہ کہ جس نے صرف عمرہ کیا ہو اس کو حاجی کہنا کیسا ہے؟
حاجی ہماری یہ بات کی اصطلاح ہے, تو اگر پتہ ہے کہ اس بزرگ نے حج نہیں کیا تب تو حاجی اس کو نہیں کہنا چاہیے, کہ حاجی میں نے حج کیا ہوا, تو عرف اسی پر ہے. البتہ پتہ نہیں اور کسی نے کسی کو حاجی صاحب کہہ دیا حسن زن کی بنا پر, اس میں حکم کیا لگے گا؟ ویسے مسلمانوں کو جو داڑھی والے اور ہوتے تو لوگ سمجھتے یار یہ نیک نمازی ہے, اب اس کو نیک نمازی سمجھا تو کیا برا کیا, اگرچہ وہ معاذ اللہ بے نمازی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا نہیں کی, رات دیر سے آنکھ کھلی, کیا اب عشاء کی نماز ادا ہوگی یا قضا؟ جزاک اللہ خیر.
مغرب کے بعد سونا منع ہے, اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے, حدیث شریف میں اس طرح کے غالباً الفاظ ہیں. ہاں تو مغرب کے بعد نہ سوئے, اب عشاء کی جماعت تو کھوئی نا سونے والے نے, عشاء کی جماعت کھوئی, اگر واجب تھی اور یہ جان بوجھ کر سو گیا تو یہ تو اور بھی ظاہر ہے کہ اس نے برا کیا ہے. اب یہ کہ رات کے اندر اندر یہ اٹھ جاتا ہے تو قضا نہیں ہوئی, صبح صادق سے پہلے پہلے اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہوئی, پڑھ لے, پڑھنا بلکہ فرض ہے, پڑھے. فجر ہو گئی تو اب یہ قضا ہوئی, اب یہ مزید گناہگار ہوا نا, سخت گناہگار ہوا. اب وہاں کوئی مریض ہے بیچارہ, وہ پڑا ہوا اور اس کی آنکھ لگے, وہ ایک مستثنیات تو ہوتے ہیں, جان بوجھ کر مطلب یہ کہ نہ سوئے کہ جماعت چلی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نثار احمد حبیبی عطاری خاران سے بات کر رہا ہوں. بابا جان سے میرا ایک سوال ہے، تین رکعت وتر واجب میں جو پہلے رکعت میں کھڑا ہوگا دوسرے رکعت میں بیٹھ کر عطیات پڑھیں گے، عطیات کے بعد درود پاک پڑھا جو واجب ہے یا نہیں؟
اگر وتر میں پہلے قعدے میں دو رکعت کے بعد جو بیٹھا ہوا ہے التحیات میں، تو التحیاتوں کے بعد اگر اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اگر اتنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہ بھی اس صورت میں جبکہ بھول کر پڑھا تھا، جان بوجھ کر پڑھا تو تینوں وتر پورا وتر جو دوبارہ پڑھنا ہوگا، وتر کی تینوں رکعتیں دوبارہ ادا کرنی واجب ہو جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جانی آپ کو اور حاضرین کو اور ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک. میں محمد وقاص عرض کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. پاپا جانی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو زندہ لوگ دنیا میں موجود ہیں کیا میں ان کے نام کا عمرہ کر سکتا ہوں، اور دوسرا کیا عمرے کا ثواب جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگ مطلب وقف کیا جا سکتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں.
جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان سب کو اکٹھا عیسیٰ علیہ السلام کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. عمرہ اپنی طرف سے کرے، دوسروں کو عیسیٰ علیہ السلام کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کی تحریر کے شروعات میں صرف لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی سب سے بلند و بالا ہے، تو سب سے اوپر اللہ لکھنے کی میں نے میری کوشش ہوتی ہے، اور یہ ذکر اللہ ہے، تحریری ذکر اللہ ہے، ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے سے، اور نفس پر آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ زیادہ اچھا ہے، وہ لکھنے میں بھی سستی ہو جاتی ہے، اللہ لکھ دیا تو یہ آسانی سے کام چل گیا اور حرج بھی نہیں ہے. وہ حکیم لوگ بھی وہ شافی لکھتے اوپر کہ وہ شفا دینے والا ہے، یہ بھی اچھا ہے، مگر اب یہ ہوا شافی لکھا ہوا پرچہ جو ہے نا یہ پھینکا نہ جائے، یہ اللہ کا نام ہے.
یہ امیر علیہ سنت کی تحریر جس کے آپ سمجھ سکتے ہیں واضح طور پر اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اسی کے متعلق اس طرح امیر علیہ سنت کی تحریریں ہوتی ہیں، اور یہ مسواک کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے اس میں مدنی پھول دیے اس تحریر میں، اور اس میں اوپر جو ہے لفظ اللہ اس طرح کی تحریریں آتی ہیں، اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے.
یہ ہاں بہتری آ گئی ہے، لیکن واضح شاید اسکرین بھی چھٹی ہے، پہلے سے واضح وہ ترچا گیا نا، اس سے بہتر ہو گیا.
اس میں جو یہ تحریر ہم نے دکھائی تھی اس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے، لفظ اللہ بھی ہے، جمعہ مبارک بھی لکھا ہے، اور امیر اہل سنت اس چیز کی بھی کوشش فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اہتمام سے بھی صورت ہوتی ہے اس طرح کی تحریریں دینے کی، اور اس میں لفظ اللہ بھی ہے، نیچے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسواک کرو مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر مت آیا کرو۔ معلوم ہوا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیلے دانت ناپسند تھے۔ فرمانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ اس میں لفظ مدینہ، مکہ، بقیع، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، الموت، اور اس کے ساتھ امیر السنت کے دستخط بھی ہیں، اور اس میں ماہ ربیع الاول مرحبا بھی لکھا ہے، اور تاریخ بھی 8 ربیع الاول کی اس تحریر میں موجود ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں محمد ویسا تاری ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ میں ابو ظبی میرا یہاں پہ قصر نماز پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ ہفتے میں 2 دن ہم دبئی یا عمان وغیرہ جاتے ہیں، وہاں پہ تو قصر نماز پڑھتے ہیں، تو ابو ظبی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم لوگ پاکستان آتے ہیں، ہفتہ رہتے ہیں، 10 دن رہتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے پاکستان میں آ کے ہم لوگ قصر نماز پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصر ہی پڑھیں گے، جبکہ یہ پتہ ہے یا انڈرسٹوڈ اور نیت بھی یہی ہے کہ میں 8-10 دن رہوں گا ابو ظہبی میں، 8-10 دن، 2-3 دن رہوں گا دبئی میں۔ تو دبئی اور ابو ظہبی کا فاصلہ جو ہے نا، یہ بہت کافی فاصلہ ہے، یعنی کہ 200-250 کلومیٹر کے آس پاس ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اب یہ کہ ابو ظہبی میں، کیونکہ اس کا ابو ظہبی وطن اصلی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مسافر ہی رہے گا۔ اس طرح اب ابو ظہبی سے چاہے عجمان جائے، عجمان تو اور بھی دور ہے، جیسے عجمان سے چلے گا نا تو شارجہ آئے گا، شارجہ کے بعد پھر دبئی آئے گا، تو پھر وہ ابو ظہبی کا روٹ بنے گا، اس کا ابو ظہبی جائے گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہر جگہ مسافر رہے گا۔ ہاں پاکستان آئے گا تو پاکستان تو خیر بہت بڑا ملک ہے، پاکستان یہاں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اپنا شہر جس میں اس کی ولادت ہوئی ہے اور جو اس کا وطن اصلی ہے، اس کے گھر بار بال بچے یہاں موجود ہیں، تو یہاں چاہے ایک دن کے لیے بھی آئے گا تو یہ مقیم ہو جائے گا، یہاں پوری پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے باپا جان، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی جو ہے وہ نچلے ہونٹ کے حصے پر ہو، وہ اوپر بڑی ہوئی ہو جو کہ ہونٹوں کے اندر چلی جاتی ہے، کیا اس کو کاٹ سکتے ہیں؟
ہونٹوں کے نیچے جو ہے نا بال، یہ داڑھی میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی اکا دکا بال ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یا وہ کہ پھنستا رہتا ہے منہ میں آ کر، تو اتنے بال کاٹنے کی اجازت ہے، سارے نہیں کاٹ دے۔ انگلی سڑ گئی کسی کی تو پورا بازو ڈاکٹر بھی نہیں کاٹے گا، انگلی ہی کاٹے گا نا۔ تو بال بھی آپ اتنے ہی کاٹیں جتنے آپ کے لیے پرابلم کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد دانیل اتاری، عرض کر رہا ہوں۔ میرا صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اولڈ سٹی ایریا میں ایک مزار پر بلی ہوتی ہے، اکثر وہ ہماری گود میں آ کر بیٹھ جایا کرتی ہے، اس کو بٹھانا کیسا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، وہ مزار شریف کی بلی لوگوں کی، زائرین کی، وہاں آمد و رفت ہوتی رہتی ہوگی، تو اس طرح وہ لوگوں سے مانوس ہو گئی ہوگی، تو یہ لوگوں سے انس پکڑنے کے لیے جو گیا اس کے پاس وہ جا کر بیٹھ جاتی ہوگی، اب بیٹھی رہے کھڑی رہے، اس پر شفقت کریں گے، پیار دیں گے تو ثواب ملے گا، جانور ہے، اس کو بھی دھر کے پیار دیں گے تو یہ شکریہ ادا کرے گا آپ سے، یوں اپنا بدن رگڑ کرے گا، رگڑے گا اور یہ محبت کا اظہار کرے گا، ششکر ہو گیا بھاگ جائے گا، اس کو دودھ پلائیں، گوشت کھلائیں، ویسے بھی کسی بزرگ کے مزار سے اگر نسبت رکھتی ہے وہاں پڑی رہتی ہے، اس کی تو خدمت زیادہ کرنی چاہیے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ہے امتیاز احمد قریشی، آپ کا میں چینل دیکھ رہا ہوں ابھی بیٹھا ہوا. ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اس میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک اللہ اور ایک خدا، اس میں کیا فرق ہے؟
اللہ عربی لفظ ہے، خدا فارسی لفظ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے گے تو پھر تو عربی بولنا چاہیے، تو پھر یہ بھی مت کہا کرو پیدا کرنے والا، یہ بھی عربی نہیں ہے. اے پیدا کرنے والے مجھ پر کرم کر دے، اے روزی دینے والے میری روزی میں برکت دے دے، یہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو عربی میں سب، عربی میں رزاق، رازق ہے نا، تو یہ مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. جو بھی تو جب تک وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے، اس میں کوئی بے ادبی کے پہلو نہیں نکلتے، علماء جس کو باقی رکھتے ہیں تو وہ نام اس زبان میں لینے میں کوئی حرج نہیں. ایک طبقہ پایا جاتا ہے لفظ خدا، وہ نہیں بولتا، مطلب نہیں خدا نہیں بولو، یہاں تک کہ وہ جیسے مشہور ہے خدا حافظ تو وہ بولیں گے اللہ حافظ، اللہ حافظ بولنا صحیح ہے، لیکن اگر خدا حافظ کو ناجائز بولتا ہے کہ یہ الفاظ ناجائز ہیں خدا حافظ، تو اب گناہگار ہوگا. کہ خدا کہنے کو کسی عالم نے بھی، عاشق رسول عالم نے، ناجائز نہیں کہا. تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس کو ناجائز کہیں، کیونکہ یہ تے تو علماء کریں گے، علماء ربانیین کریں گے. یوں اگر خالی علم سے عاشق رسول عالم نہیں بن جائے گا، ورنہ تو شیطان بہت بڑا عاشق رسول ہوتا. شیطان جتنا علم تو اس وقت بھی کسی عالم کے پاس نہیں ہوگا، اتنا اس کے پاس علم تھا شیطان کے پاس کہ یہ فرشتوں میں واز کہتا تھا، اور اس کو اعلی حضرت نے لکھا کہ یہ معلم الملکوت کہا جاتا تھا، نے فرشتوں کا بھی معلم، فرشتوں کا استاد. تو اس لیے وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بس وہ توفیق الہی ضروری ہے، اللہ نصیب کرے عشق رسول کی دولت مل جائے اور شرح صدر ہو جائے، بس سینہ کھل جائے اور علم دین ہے وہ عرفان کے ساتھ ہو، عرفان پہچان. ورنہ تو ایک سے ایک علماء ہوئے ہیں جو مطلب یعنی کہ خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے، ایسے بھی علماء ہوئے جن کو علماء سو بولتے ہیں، گمراہ علماء. اللہ تعالیٰ ایسوں کے سائے سے بھی ہم مسلمانوں کو بچائے، اور عاشقان رسول علماء کے دامن میں ہم کو بس چھپائے رکھے اپنے فضل و کرم سے، انہی کے قدموں میں رہیں گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹک جائیں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا دامن تھام لو بس، اور ان کی کسوٹی پر جو بھی عالم پورا اترے نا، ان کا ماننے والا ہونا، آپ بھی ان کے ماننے والے بن جائیں. اس دور میں تو یہ پہچان ہے، جو ان کو نہیں مانتا تو پھر اپنے ان کو نہیں مانتے، اپنے دور ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے ہم کو ہمیشہ وابستہ رکھے کہ انہوں نے ہم کو اللہ رسول کی پہچان کرائی، دین کی پہچان کرائی، الحمدللہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پہچان کروائی.
میرا نام خلیل ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جزان سے. یہ سوال ہے کہ یہ ہم دکان میں کام کرتے ہیں جی، اس میں کسی کو کوئی چیز کوئی ریٹ میں دیتے ہیں، کسی کو کم چیز میں ریٹ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیا جائز ہے؟
آپ کا مال ہے، کسی کو کم میں دیا، کسی کو زیادہ قیمت میں دیا، کوئی حرج نہیں ہے جب تک جھوٹ دھوکا وغیرہ نہ ہو. یعنی یہ نہ کہا جائے کہ میں نے صرف آپ کے لیے یہ دام کیے اور کسی کو اس دام میں نہیں دیتا، اور جبکہ یہ ہو کہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے، آپ کے لیے یہ دام ہے، بس آپ سے کیا مطلب زیادہ لینا تھا۔ اس طرح بازو کا یہ سچ بھی ہوتا ہے، بازو کا جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ سچ اس طرح ہوتا ہے کہ واقعی اسی کے لیے یہ دام ہے اور کسی کے لیے نہیں دیتا یہ تو صحیح ہے، مگر عام طور پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح اس کو باہر میں ڈال دیتے ہیں، ہم ہماری زبان باہر میں ڈال دیا اس کو، یعنی کہ وہ شرم میں ڈال دیا کہ وہ مروت میں لے لے گا کہ آپ کی، لیکن ہم گاہک بھی سیاح ہوتے سمجھ جاتے اکثر کہ یہ ہم کو چکر دے رہا ہے، اس سے بھی سستے میں دوسرے کو یہ بیچ چکا ہے یا بیچ چکا ہوگا، تو سچ بولے دھوکہ نہ دے۔ تو ایک کو دس میں دیا، ایک کو بارہ میں دیا، ایک کو آٹھ میں دیا، دوسرے کو پندرہ میں دیا، کوئی حرج نہیں ہے، دھوکہ نہیں جھوٹ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یہ تو میں نے مسئلہ بتایا، لیکن میں اس میں آپ کو مشورہ دوں، آپ اس طرح کریں گے نا اور گاہک کو پتا چلے گا نا کہ اس کو آٹھ میں دیا اور میرے سے پندرہ روپے، تو وہ آپ کی قیمت میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ مجھے لوٹ لیا اس نے، اور اس طرح تنفیر کی صورت بنے گی، نفرتیں بڑھیں گی، گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، اور گاہک آپ کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں کہ آئندہ وہ دوسروں کو بولے ادھر سے مت لینا، یہ لٹے رہا، یہ جو بھی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے انہیں لٹے رہا کہہ کر، تو لیکن یہ گناہ میں پڑا۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ایک دام میں دیا جائے، حتی الامکان، ہے نا۔ کسی غریب کو آپ نے مفت اٹھا کر دے دیا یا سید صاحب کی خدمت کر دی، وہ ایک الگ صورت ہے، وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کو جو سستا دیا نا تو میں نے اس لیے دیا، میری نیت یہ تھی، وہ ایک یہ نادر صورت ہوتی ہے کہ سادات کرام اور غربا کو واقعی سستا دینا چاہیے، سادات کرام کو اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، ان کا احترام کرتے ہوئے سستا دیا، غریب کو تو دے دینا چاہیے یار، بلکہ ہو سکے تو کچھ اپنا بجٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ماہانہ اتنا میں غریبوں کو مفت دوں گا، بھلے بورڈ نہیں لگائیں اس کا، ورنہ پھر بہت سارے وہ غریب نہ ہوتے ہوئے غریب بن کر ہو سکتا ہے پہنچ جائے، آپ آزمائش میں آ جائیں، اپنے ذہن میں یہ ہو کسی کو پتا نہ ہو، تو جو لگے آپ کو غریب، ذرا غریب لگے گا کہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے گفتگو سے، تو اس کو پھر اگر رونگ نمبر بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں، آپ نے غریب کی ایک مطلب ہمدردی میں کیا، آپ کو ثواب مل جائے گا، ثواب کہیں نہیں جاتا۔ وہ سید بن کر آیا اور آپ کو پتا نہیں اور آپ نے سید سمجھ کر رعایت کر دی، آپ کا ثواب ہو گیا، اب وہ اگرچہ دھوکہ دیا تو یہ اس کے کھاتے میں، آخرت میں وہ جواب دے، آپ چھٹے پڑے، تو کرنا چاہیے ہمدردی، اور مالداروں کو بھی لوٹنا نہیں چاہیے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر نعوذ باللہ، تو پھر گناہگار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ دکانوں پر لگا رکھتے ہیں کلام واحد، یہ میں نے پڑھا ہے، کلام واحد پڑھا ہے، کلام واحد، دام تو عربی لفظ نہیں ہے نا، دام ایک دام، دام میں ایک بھاؤ یا ایک دام، پہلے لکھتے تھے اب تو کچھ اور ہی لکھتے ہوں گے، انگلش میں ہو سکتا ہے لکھتے ہوں گے، مسلمان کی زبان ایک ہے اور آج نقد کل ادھار، اس طرح کے تو کلام واحد میں نے دیکھا ہے، اب یہ لکھنے والا جانے بورڈ لگانے والے جانے کیا سمجھے کلام واحد کیا ہوتا ہے، واحد کلام یہ بھی شاید لکھتے تھے، یا ایک دام ایک باؤ، یہ نہ لکھا جائے کہ اس پر آپ قائم تو رہتے نہیں ہیں، اب جب کم کر دیتے ہیں زیادہ بھی کھینچ لیتے ہیں، ہاں ایک دام سے کیا، جیسے جس کو جو دام بولا حرف آخر، اب نہ آگے بڑھنا ہے، آگے تو کوئی بڑھنے بھی نہیں دے گا، اب نیچے نہیں اترنا ہے، سو روپیہ بولا اب وہ 99 بولتا ہے 99 لے لو، نہیں ایک دام کے یہ خلاف ہو گیا نا، تو اس لیے وہ لکھنا، اگر لکھتے ہیں تو پھر اس پہ قائم رہے تو آپ کا امیج قائم ہو جائے گا، یار یہ بندہ صحیح ہے یار، ایک دام بولا تو ایک دام، اور دوسری جگہ ہم نے دیکھا تو اس سے کہیں بھی سستا نہیں ملا، اس سے زیادہ بتا رہے تھے تو یوں آپ کے پاس گاہکوں کا ڈھیر لگ جائے گا, ورنہ پھر ایک دام نہ لکھیں, جھوٹ بول کے دھوکہ نہ دیں کہ اچھا آدمی زیادہ نہیں لے گا, ایک ہی دام لے رہا ہے بس. ہاں وہ الگ بات ہے کہ 10 روپے ہر مال, 20 روپے ہر مال اس طرح لکھا ہو یا بولتے ہو تو وہ چلے کہ وہ واقعی وہ ہر مال اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں اب تو کیا بولا, ہم تو جب ہمارے دور میں ایک آنا ہر مال, دو آنا ہر مال اس طرح ہوتا تھا, ہم اب تو ہاں 10-20 روپے ہوتے ہوں گے, 50 روپے. یہ باہر ملکوں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے, یہ بریال بریال کی آوازیں لگاتے ہیں, دو ریال بس, اور پاکستانی کو دیکھ کر 2 ریال بولیں گے اور عربیوں کو دیکھ کر اسنائن ریال لائن. آپ گزریں گے 2 روپیہ 2 روپیہ 2 روپیہ. پھر وہ کچھ میرا خیال ہے اور نائجیرین یا پتہ نہیں کون کہتے تھے بریال بریال کرتے ہیں کچھ اور ملک والے. تو یہ بستے لگانے والوں کو تجربے ہوتے ہیں. ہم مدینے گھومائے جالیوں کو چومائے, جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی.
پیارا بابا جانی, میں نے ابھی ابھی سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے یا جس فرد نے حج کیا ہو اسے حاجی کہنا مناسب ہے اور کہا بھی جا سکتا ہے, لیکن کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے حج نہ کیا ہو تو اسے حاجی کہنا ٹھیک ہے, یا کسی نے حفظ نہیں کیا تو اسے حافظ جی کہہ کر پکارنا ٹھیک ہے؟ ارشاد فرما دیجئے, رہنمائی کیجئے, جزاکم اللہ خیرا.
میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا پتہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تو اس کو حاجی نہ کہا جائے. اب کوئی نیک بندہ ہو سفید ریش تو اب ہمارے عوام اس کو حاجی صاحب بولتے ہیں, تو اگر حسن زن کی بنا پر کہ انہوں نے حج کیا ہوگا تو یوں حاجی صاحب کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے نابینا کو حافظ جی بولتے ہیں, اس کا بھی عرف ہے کہ یہ نابینا حافظ جی, نابینا ہوگا حافظہ تیز ہوتا ہے, بدنگاہی وغیرہ نہیں کر پاتے, کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر پاتے, یہ بچے ہوئے ہوتے ہیں نابینا, بدنگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو یوں یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں حسن زن کی بنا پر کسی نے کہہ بھی دیا حافظ جی, اس میں کیا حکم لگے گا؟ حسن زن کی بنا پر کہ یہ ماشاءاللہ جب دیکھو تلاوت کرتا رہتا ہے, نیک بندہ ہے, ہو سکتا ہے اس نے حفظ کیا ہو, تو یوں اگر کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا تو کیا ہاں گناہگار تھوڑی بولیں گے اس کو, یہ نہیں کہیں گے اس نے جھوٹ بولا, جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا, حسن زن کی بنا پر حافظ صاحب کہہ دیا اس کو, البتہ کنفرم پتا ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے تو نہ کہا جائے. اندھوں کو نابیناؤں کو بولتے لوگ حافظ جی, بلکہ لغت میں حافظ کے ایک معنی نابینا بھی لکھا ہوا ہے, پڑا لغت میں نابیناؤں کا یہ لقب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ نابیناؤں کو چاہیے کہ وہ وضاحت کر دیں کہ میں نے قرآن حفظ نہیں کیا جبکہ وہ حافظ نہ ہوں. مولانا کو بھی لوگ حافظ صاحب بولتے ہیں, جیسا مبلغین کو بھی بولتے ہوں گے حافظ صاحب ذرا ادھر دیکھنا, حافظ صاحب یہ ذرا رکھ دینا, بعض اوقات بول دیتے ہیں. باپو بول دیتے ہیں, سید صاحب بول دیتے ہیں غیر سید کو, مجھے کئی بار لوگوں نے سید بولا ہے, میں تو مزاق کر دیتا ہوں میں سید نہیں, کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا, سیدوں کا کتا ہی بن جاتا تو یہ بھی بہت بڑی سعادت تھی میرے لیے, میں سید کہاں, میں میمن زیادہ ہوں, سید زیادہ نہیں ہوں. ہمارے باپ دادے پردادے جو اوپر ہوتے تھے وہ غیر مسلم تھے, میمن برادری کی بات کر رہا ہوں, میمنوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ ہے۔